الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين في نشيد في غزوة الأحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رواه الإمام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات میری آج کی گفتگو کا ایک عنوان بہت جلی حروف میں آپ کے سامنے آ چکا ہے پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا کیوں اور کیسے لہذا میری گفتگو آج تین حصوں پر مشتمل ہوگی اس لیے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو عنوان دیا جائے گفتگو اسی پر ہو کہہ دو تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں اور جی چاہتا ہے کہ انسان اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دے ہر اہم بات سامنے لائے لیکن یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی گفتگو کے لیے جو موضوع معین ہو گیا ہو جو عنوان جس کا اعلان کیا گیا ہو اسی کے مطابق بات ہو پھر ایک بات اور میں عرض کر دوں جو آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گی میری باتوں کو یاد رکھنے میں اور ذہن نشین کرنے میں کہ ان تینوں سوالوں کے جواب کے سلسلے میں مجھے دو دو باتیں عرض کرنی ہیں تو گویا کہ آج میری گفتگو کل چھ باتوں پر مشتمل ہوگی یہ چھ کا حصہ ہمارے ہاں بہت معروف ہو چکا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے تبلیغی جماعت آپ نے سنا ہوگا ان کے چھ نمبر ہیں جہاں گفتگو ہوتی ہے انہی چھ بنیادی باتوں پر ہوتی ہے تو آج ذرا چھ باتیں ان تین عنوانات کے ضمن میں آپ کے سامنے آئیں گی کوشش کیجئے کہ انہیں بھی یاد کر لیں پہلی بات یہ کہ اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے اس لیے کہ سوال کیا ہے اسلامی انقلاب کیا اس کے ضمن میں مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں ایک بات بڑی ٹیکنیکل نوعیت کی ہے لیکن اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی انقلاب کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا حدیث میں کہیں نہیں آیا یہ ایک جدید اصطلاح ہے تو ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ تم یہ لفظ کیوں استعمال کرتے یہ غیروں کے الفاظ ہیں اغیار کی اصطلاحات ہیں جبکہ چاہیے یہ، میں اصولاً اسی کا قائل ہوں کہ ہمیں اپنی ساری گفتگو قرآن اور حدیث کی اصطلاحات کے حوالے سے کرنی چاہیے، میں اس کا شدت سے قائل ہوں۔ میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ بسا اوقات اصطلاحات کی وجہ سے ذہنیتوں میں فرق واقع ہو جاتا ہے، سوچ کے اندر کجی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر نئی اصطلاح جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کریں جب آپ اس اصطلاح کو استعمال کریں گے تو غیر شعوری طور پر اس بات کا امکان موجود رہے گا کہ وہ جو اس کے اندر غلط مفہوم ہے وہ بھی ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اب اس سب کچھ کو جاننے کے باوجود میرے ذمے اس سوال کا جواب ہو گیا کہ پھر تم یہ لفظ استعمال کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آج کل جسے آپ حضرات یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں سب ایک لفظ سے واقف ہیں جسے جنریشن گیپ کہتے ہیں، نسلوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، ایک نسل کی بات اگلی نسل کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنی اصطلاح میں بات کرتے ہیں جبکہ ان اصطلاحات سے نئی نسل واقف نہیں ہوتی۔ بسا اوقات بات وہی ہے لیکن اصطلاح کے فرق کی وجہ سے ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ افہام و تفہیم نہیں ہوتا، ابلاغ نہیں ہوتا، بات ذہن تک نہیں پہنچتی۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک جنریشن گیپ نہیں ہے، یہ تو بیسوں جنریشن گزر گئی ہیں، کم سے کم آٹھ تو ہماری نسلیں گزری ہیں غلامی میں کہ ہم نے انگریزی تہذیب و تمدن میں، انگریزی اصطلاحات میں ہم نے سوچنے کی عادت ڈالی ہے۔ آپ سوچیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو قمری مہینے کی تاریخوں سے واقف ہوتے ہیں، آج کل تو واقف ہوں گے، ابھی عید گزری ہے تو 10-11-12 یہ تو یاد رہے گا، چار دن کے بعد کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ ہمارا سال کا تصور جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، وہ ہمارا سال کا تصور 365 دن کا ہے کہ جو شمسی ہے۔ اب یہ جو فرق واقع ہو جاتا ہے اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خالص دینی اصطلاح کے حوالے سے بات کی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اپنی جگہ مطمئن ہو کے چلا جاؤں گا کہ میں نے تو بڑی عالمانہ بات کہی ہے، قرآن سے کہی ہے، حدیث سے کہی ہے، لیکن اصل مقصد تو ہے آپ کے ذہنوں تک بات کو پہنچانا، اگر وہی حاصل نہ ہوا تو فائدہ کیا ہوا۔ تو جان لیجئے کہ جس چیز کو آج کی دنیا میں انقلاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ہم نے لفظ اسلامی لگا کر اصطلاح بنا لی، مرکب اسلامی انقلاب، قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کے لیے پانچ الفاظ آئے ہیں، اور اب آپ جائزہ لیں گے وہ پانچوں الفاظ اتنے مشکل ہیں، مشکل نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ان کے حوالے سے بات کروں گا تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ پانچوں باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ ایک لفظ ہے تکبیر رب، رب کی بڑائی کرنا، یہ بالکل ابتدائی احکام جو حضور کو دیے گئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ہر مسلمان کو یاد ہوگا جس کا کوئی بھی دینی مزاج ہے۔ یہ تکبیر رب کے معنی کیا ہے؟ تکبیر کے لفظی معنی ہے بڑا کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا، تسہیل کے معنی آسان کرنا۔ رب کو بڑا کرو کا کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے؟ ہم کہاں بڑا کریں گے اسے؟ پھر بھی فرمایا ربک فکبر، کیا مطلب؟ کہ اگرچہ رب بڑا ہے لیکن اس دنیا میں اس کا قانون نہیں چل رہا، کسی اور کا چل رہا ہے، تو بالفعل بڑا کون ہے؟ بڑے تو ضیاء الحق صاحب ہیں، جو چاہے حکم نافذ کر دے، وہ چاہے تو ایک آرڈیننس آ گیا تھا نا کہ عورتوں کو کوڑے نہیں لگیں گے۔ سوال یہ ہے کہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اسے کوڑے کیوں نہیں لگیں گے؟ اگر غیر شادی شدہ عورت ہے تو قرآن مجید کی آیت کی گویا کہ انہوں نے تنسیخ کر دی اپنے اس آرڈیننس کے ذریعے سے، سورہ نور میں تو یہی ہے، اور وہ غیر شادی شدہ عورت کے لیے، مرد کے لیے، زنا کرے تو 100 کوڑے مارو۔ اب آپ نے طے کر دی عورت کو کوڑے نہیں لگیں گے، اس کے کیا معنی ہوئے کہ اللہ کا حکم نیچے اور ضیاء الحق صاحب کا اختیار بالا تر؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی، کہیں بادشاہت کا نظام ہے تو کس کا حکم اوپر ہے؟ بادشاہ کا۔ کہیں جمہوریت کا نظام ہے تو کس کا حکم اوپر ہے؟ جمہور کا، حاکمیت تو ان کی ہے. لہذا یہ کہنے کی بات ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ آسمانوں میں بڑا ہے، زمین میں بڑا نہیں رہا، ہم نے اسے چھوٹا بنا دیا. جو بھی نظام ہم نے اپنا بنایا ہوا نافذ کیا، اس نے اللہ کو چھوٹا کر دیا. تو گویا کہ ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں کہ واقعی اللہ بڑا ہو، اس کے حکم سے اوپر کسی کا حکم نہ ہو، اس کی بات سے اوپر کسی کی بات نہ ہو، تب وہ بڑا ہوگا. یہ ہے تکبیر رب. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا نظام قائم کرنا جس میں کہ اللہ کی حاکمیت کے اعلیٰ کو تسلیم کیا جائے. اگر کہیں جمہوری نظام ہے تو اس کا نام اب انقلاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جمہوری نظام میں تو حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ عوام کی ہے. اسلامی نظام کی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو بدلیں گے کہ نہیں؟ اسی کا نام انقلاب. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اب اس کے معنی کیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین تو نہیں ہے نا، اس میں پوری زندگی کے قوانین ہیں، حلال اور حرام ہے، عوامر ہیں، نواہی ہیں، اس میں فوجداری قانون ہے، اس میں دیوانی قانون ہے. ہے کہ نہیں؟ کوئی زندگی کا گوشہ ہے جس کا حکم نہ ہو؟ ایک لطیفے کے طور پر لیکن بات ہے بڑی اہم، کہ یہودیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا مدینے میں، کہ ہم نے سنا تمہارے نبی تو تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حکم دیتے. صحابہ اکرام نے آ کے عرض کیا کہ حضور، یہ یہودی اس طرح ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. حضور نے جواب دیا کہ تم ان سے کہو، ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسانی زندگی کا جز ہے کہ نہیں؟ طہارت نہیں تو کچھ بھی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دین پوری زندگی کا دین ہے. تو دین کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ پورے اس نظام دین کو قائم کرنا، اسی کا نام اسلامی انقلاب ہے. صرف نماز قائم کرنے سے اسلام قائم نہیں ہو جائے گا، نماز قائم کرنا اسلام کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ رکھنا اسلام کو قائم کرنے کے لیے تقویٰ کی طاقت ہمیں دیتا ہے، زکوٰۃ سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکال دیں اور اللہ کی راہ میں لگائیں. تو ان اقیم الدین کے معنی کیا ہوئے؟ دین کو قائم کرو. میں یہاں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، چونکہ مجھے اہل علم بھی نظر آ رہے ہیں، کہ بعض جگہ پر ترجمہ ہے قرآن میں دین قائم رکھو. ہو سکتا ہے وہ جا کر دیکھے ان اقیم الدین سورہ شورا میں آیا، تو ہمارے پاس ترجمہ اس میں تو لکھا دین قائم رکھو، اور اس نے کہہ دیا دین قائم کرو. تو ذرا غور کریں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں. بات کیا ہے؟ جیسے ایک خیمہ ہے، خیمہ اگر گر جائے تو کیا کہیں گے؟ خیمے کو کھڑا کرو. اور خیمہ اگر کھڑا ہے اور آندھی چل رہی ہے تو خیمے کو قائم رکھو. پھر آدمی ان کی جو رسیاں ہیں تھامتا ہے، اور جو قلعے گڑے ہوئے ان کو مضبوط کرتا ہے کہ ہوا سے گر نہ جائے. اگر وہ قائم ہے تو قائم رکھو، گر گیا ہے تو قائم کرو. فرق کیا ہوا؟ اسلام قائم ہے تو قائم رکھو، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا دین عرب میں. اب صحابہ کا کام کیا تھا؟ قائم رکھو، اب یہ گرنے نہ پائے. اور اگر دین گر گیا ہو تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قائم کرو. وہ جو حالی نے کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، جب اسلام گر گیا تو اب اسے کھڑا کرنا ہوگا کہ نہیں؟ اس اقامت دین کا بھی مفہوم وہی ہے جو اسلامی انقلاب کا. تیسری اصطلاح ہے جو میں نے پڑھی آیت، اور قرآن میں یہ تین دفعہ مضمون آیا، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ دین کو غالب کرے کل کے کل دین پر. دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اسی کا نام اسلامی انقلاب ہے. دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، آپ غالب رہنے کے لیے آئے. الحق یعلو ولا یعلا علیہ، حق کا یہ حق ہے تو وہ غالب ہو، نہ یہ کہ وہ مغلوب ہو. تو دین پامال اگر ہے تو اس کو غالب کرو، اس کا ترجمہ بھی ہوگا اسلامی انقلاب. چوتھا لفظ آیا ہے سورہ انفال میں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اے مسلمانوں، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ بدر کے بعد. 15 برس تو مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، 12 مکے کے، اور اس کے بعد بھی 2 سال سمجھ لیجئے کہ مدینے میں. اب جب حکم آ گیا کہ کتب علیکم القتال، اب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تلواریں میانوں سے نکال لو، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ دیکھنا اب یہ تلواریں میان میں واپس نہ جائیں جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ کا دین ہے اور پارلیمنٹ میں اللہ کا دین نہیں ہے. مذاق اڑا کے نہیں، مولانا گوہر الرحمان صاحب کا، انہوں نے حدیث سنائی مذاق اڑا، وہاں جو بات دین کی ہوتی ہے اس پر مذاق اڑ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کو کوئی بڑا مانتا ہی نہیں، وہ تو کہنے کی باتیں ہیں. وہاں تو در حقیقت مذاق اڑتے ہیں اسلام کے اور دین کے. جو کمیشن بنا خواتین کا، ان میں وہ تمام خواتین لی گئیں کہ جو سب کے سب مغرب پرستی سوائے اس ایک اللہ کی بندی، وہ جو لاہور کی ہے، وہ نثار فاطمہ، اور ان کا جو حشر ہوا وہ اب آپ کو معلوم. تو یہ معاملہ ہے کہ دین کا کوئی حصہ بھی خالی اگر کر دو گے تو کل دین پھر اللہ کے لیے نہیں ہوا. وہ تو دین کا ایک حصہ بھی علیحدہ ہو گیا تو وہ جز رہ گیا، پھر کل نہیں. یہ تیسری اصطلاح ہو گئی. چوتھی، پانچویں حدیث میں آئی ہے، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب یہ جہاد اور قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا کہ کوئی شخص لڑتا ہے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، کوئی شخص لڑتا ہے مال غنیمت کی لالچ میں، کوئی شخص لڑتا ہے کسی قبائلی عصبیت کی وجہ سے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ حضور کوئی مہم بھیج رہے ہیں کسی خاص قبیلے کے خلاف. اب کسی مسلمان کا کوئی جھگڑا بھی اس قبیلے کے ساتھ ذاتی بھی ہے، اب وہ اس میں شریک ہو رہا ہے زور شور کے ساتھ کہ مجھے موقع ملے گا پچھلی ساری دشمنیاں اور رنجشیں نکالنے کے لیے. یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں؟ تو جب 3 سوال کیے گئے کہ ایک شخص جنگ کر رہا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک کرتا ہے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، ایک کرتا ہے کسی قبائلی عصبیت میں، تو ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. یہ 5 اصطلاحات نوٹ کر لیں: تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، یکون الدین کلہ للہ، وتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. 5 اصطلاحات جو دینی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو سمجھانے میں کتنا وقت لگا، لیکن جان لیجئے ان 5 اصطلاحات کا مفہوم آج کے نوجوان کو اگر آپ سمجھانا چاہیں تو ایک لفظ ہے: اسلامی انقلاب. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اور ہم اپنے ہاں جب ہماری تنظیم کا اجتماع ہوتا ہے، درس ہوتے ہیں، ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، ہم وہی دین کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ نئے ذہن کو سمجھانے کے لیے اسلامی انقلاب. ایک بات سمجھ میں آ گئی، اسلامی انقلاب کیا؟ ابھی اس کیا کا ایک جواب اور ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ایک ایک کے دو دو باتیں ہیں. دوسری بات کیا ہے، اس کا میں نے کچھ اشارہ ابھی کیا کہ اسلامی انقلاب کے معنی بعض لوگوں نے سمجھے ہیں کہ صرف کچھ اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں تو بس اسلامی انقلاب آ گیا. اگر چوروں کا ہاتھ کٹنے لگے، فلاں یہ ہونے لگے، فلاں یہ ہو جائے، بس ہو گیا. پھر یہ کہ موجودہ ہماری حکومت نے بڑے بڑے دھوکے دیے، ہم نے زکات نافذ کر دی، ہم نے سود ختم کر دیا، بس آ گیا اسلام. یہ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، اسلامی انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی انقلاب کا مطلب ہے اس نظام عدل کو قائم کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا. یہ عدل کیا ہے؟ یہ عدل سیاسی میدان میں بھی ہوگا، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں. یہ انسانوں کا آپس کا معاملہ، سب بھائی کون عباد اللہ اخوانا، ان کے حقوق کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ گورنر تھے کہاں کے، ایران کے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں یہ گورنری ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی نہیں ہے کہ یہ فلاں کی یہ فلاں کی. وہ گورنر اس لیے تھے کہ فاتح ایران تھے خود. انہوں نے صرف ایک کام کیا، اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنائی اور ایک دربان کھڑا کر دیا. دارالخلافہ سے حضرت عمر فاروق کا ڈانٹ کا خط آ گیا کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ یہ آزادی تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. ایک دفعہ حضور نے ایک شخص کو، کوئی شبہ تھا، کوئی مسئلہ ہوگا، ہوتی ہے بعض حکومت کے مصلحتیں، اسے قید کر دیا بغیر مقدمہ چلائے. اس کا پڑوسی آ گیا، حضور خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران سوال کیا میرے پڑوسی کو کس جرم میں قید کیا گیا. حضور نے مصلحت ہوگی اعراض فرمایا، جواب نہیں دیا، دوسری طرف رخ کر لیا. وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، میرے پڑوسی کو کس جرم میں قید کیا گیا؟ حضور نے فوراً حکم دیا اس کو رہا کر دو. یہ حقوق ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. لیکن یہ کہ اگر کوئی نظام ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کے حقوق کے اوپر کچھ لوگوں نے ڈاکے ڈالے ہوئے ہوں، کچھ لوگ جو ہیں ان کے اوپر قابض ہوں، تو اس نظام کو ختم نہیں کریں گے تو اسلام کہاں آیا؟ اسلام نام صرف نماز روزے کا تو ہے. اسی طریقے سے دیکھیے معاشی عدل. ایک جاگیردار ہے، جاگیردار کیوں ہے؟ کہ انگریز کے ساتھ وفاداری فرمائی تھی، لہذا جاگیریں ملی. اب ان جاگیروں کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں منہ میں سونے کے چمچ لیے ہوئے، جو انگریزی میں کہتے ہیں سلور سپون، نہیں گولڈن سپون، اور ان کی تعلیمیں ہوتی ہیں وہاں، وہ یہاں نہیں پڑھتے، اعلیٰ ترین تعلیمیں. لہذا وہ ایک طبقہ بن گیا جو ہم پر مسلط ہے. سیاست ہوگی تو وہی، سی ایس پی ہوں گے تو وہی، انڈسٹریلسٹ ہوں گے تو وہی. جب تک کہ اس جاگیرداری کا جنازہ نہیں نکلتا، اسلام کا کوئی سوال نہیں اس ملک کے اندر. اس لیے کہ عدل کہاں سے آئے گا، انصاف کہاں سے آئے گا؟ کہنے کو مواقع برابر ہیں، ایک کے بچے کو عام پرائمری اسکول کے اندر داخلہ نہ مل رہا ہو، اور ایک اپنے بچے کو چاہے وہ تھرڈ ڈویژن میں پاس ہوا امریکہ بھیج رہا ہو. یہ کہاں سے پیسہ آ گیا ہے؟ کیا یہ حلال کا پیسہ ہے؟ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو بن گئی ہیں 20-20 کروڑ کی، یہ حلال کے پیسے سے بنی ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کو تحفظ دینے والا نظام اسلامی نظام نہیں ہو سکتا. یہاں تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کمیونزم والا جو ہے وہ معاشی نظام آپ لائیں، نہیں، بالکل نہیں. لیکن اسلام نے بھی آپ کو حل بتایا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام ہے، جس کی زمین وہ خود کاشت کرے، یا یہ کہ اپنے بھائی کو دے دے احسان کرے کہ وہ اس کے اوپر کاشت کرے، لیکن یہ کہ اس کی محنت میں سے کچھ حصہ وصول کرے، یہ حرام ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے، کسی مولوی سے پوچھ لیجئے. لیکن یہ کہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کی رائے پہ نہیں ہے، فتویٰ ہے صاحبین کی رائے پر. امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد صحبانی رحمہ اللہ، دو شاگرد ہیں، ان کا فتویٰ ہے. انہوں نے کچھ شرطیں لگائی ہیں اور اس کا جواز کر دیا. چلیے شرطیں لگا کر، ایسے ہی نہیں، لیکن اسی فقہ حنفی کی ایک بات اور بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جس ملک کو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہو، اس کی زمینیں ذاتی ملکیت رہتی نہیں، وہ سب امت کی ملکیت ہیں. وہاں کوئی زمیندار نہیں ہے، سب کے سب کاشتکار ہیں. وہ موروثی کاشتکار ہو سکتے ہیں، زمینیں اشری نہیں ہیں، خراجی ہیں. خراج براہ راست جانا چاہیے بیت المال کے اندر، یہ بیچ میں زمیندار کہاں سے ٹپٹ پڑا؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ضرورت ہوگی. کہ آپ صرف نماز روزے کی تلقین کریں گے تو زمانہ آپ کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا. ایک شخص نے ڈگ ڈگی بجائی تھی، روٹی کپڑا مکان، اور آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا تھا، کہ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ لہذا جان لیجئے، جو اسلام دیتا ہے وہ نظام تو دیجئے، اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو لوگ اس کو بھی ہٹا کر پھر کسی دوسرے نظام کی طرف رجوع کریں گے. اور اس نظام کا سیلاب درائے خیبر تک پہنچا ہوا ہے، زیادہ دور نہیں ہے. کچھ پتا نہیں کبھی وہ درائے خیبر سے نکل آئے، یا درائے ٹوٹی سے نکل آئے، یا درائے بولان سے نکل آئے، یا گومل سے نکل آئے. ادھر تو 4-5 درے موجود ہیں، اس کو آنے میں دیر نہیں لگے گی. لہذا اسلام کے نظام کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو نافذ کرو. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے سماجی مساوات. اسلام میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی بڑھیا نہیں. ہمارے یہاں کوئی تصور یہ سید ویت کا نہیں ہے. کون ہوتے ہیں سید؟ یہ سارا تصور جو ہے ہمارا ہندوستان میں آ کے وہ برہمنوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. یہاں صرف کردار ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی،
ولا لأحمر على أحمد ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. حضرت بلال کیا تھے؟ قرشی تھے، ہاشمی تھے، کیا تھے؟ لیکن حضرت عمر انہیں کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال. یہ نظام لائیے نا، آپ کے ہاں بیچارہ کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ مسلی رہتا ہے، وہ چودھری کے برابر چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ کہاں کا نظام ہے؟ وضع میں تمہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سید زادہ پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں، سید زادہ بنے ہوئے سید بہت ہیں، اور کوئی شخص بڑے سے بڑا متقی ہو اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. یہ اسلام ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ اسلام نہیں. سماجی سطح پر تمام انسان برابر ہیں، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تو کہاں اونچا کہاں نیچا، ایک نسل انسانی. یہ تینوں چیزیں ہیں، سماجی مساوات، یہی کام آسان نہیں ہے. ذرا اپنے دیہات میں جا کے کر کے دیکھیے تو صحیح. یہ ساری آپ کی ملتان سے چلے جائیے، جتنی زرخیز ترین زمینیں ہیں دریائے سندھ کے دونوں طرف، اس کا اکثر و بیشتر کن کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ جو پیر بنے ہوئے ہیں، وہ سید ہیں، کوئی گیلانی ہے، کوئی فلانی ہے، اور ساری زمینیں ان کے پاس ہیں، باقی دنیا ان کی رعیت ہے. یہ نظام قائم رکھ کر آپ سمجھتے ہیں یا اسلام آ جائے؟ تو یہ جان لیجئے کہ جب میں کہتا ہوں اسلامی انقلاب تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی سماجی مساوات، اسلام کا معاشی عدل، اسلام کے سیاسی حقوق جو اس نے دیے ہیں، ان سب کو قائم کرنا اسلامی انقلاب ہوگا. البتہ یہ جان لیجئے کہ قائم کرنے والوں کے اندر کچھ اوصاف مطلوب ہوں گے، وہ میری تیسری بات میں آئیں گے. ابھی میں نے صرف اپنی پہلے سوال کا جواب دیا ہے کہ اسلامی انقلاب کیا، کیا جواب دیا میں نے؟ ایک ٹیکنیکل جواب دیا. اسلامی انقلاب کے معنی تکبیر رب، اسلامی انقلاب کے معنی اقامت دین، اسلامی انقلاب کے معنی غلبہ دین، اظہار دین، اسلامی انقلاب کے معنی یکون الدین کلہ للہ، اسلامی انقلاب کے معنی تکون کلمۃ اللہ العلیا. پھر یہ کہ اسلامی انقلاب کیا ہوگا، اسلام کا سماجی سیاسی معاشی نظام عدل و قسط قائم کیا جائے. اس لیے سورہ شورہ میں فرمایا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اقیم الدین والی آیت کے بعد ہے یہ آیت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے امرتو لأعدل بینکم، مجھے واعظ نہ سمجھنا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں. سورہ حدید میں فرمایا گیا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، کتابیں دی، معجزے دیے، شریعت دی، میزان دی، کس لیے دیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان عدل و انصاف پر کاربند ہو، اور جن لوگوں نے دوسروں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہوں وہ آسانی سے دے دیں گے. شیر کے منہ میں سے نوالہ نکالنا آسان ہے؟ جو جاگیردار بنے بیٹھے ہیں وہ آسانی سے چھوڑ دیں گے. جو اقتدام عدل کے راستے میں آئے، سورہ عدید نے فرمایا ہم نے لوہا اتارا ہے جس سے تلواریں بنتی ہیں، ان سے سر کو بھی کرو ان کی جو اللہ کے دین کے اس نظام عدل و انصاف کو قائم کرنے گئے وہ راستے کے اندر رکاوٹ بنے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. پہلی بات سمجھ میں آ گئی، مجھے مختصر کرنی ہے باتیں، آپ کو یاد بھی کرانی ہے نا کہ میں نے کیا کیا جواب دیا دو حصوں میں. اب کیوں کا جواب سنیے دو حصوں میں. کیوں کا جو اہم تر جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کا مذہبی فرض، یہ مسلمان کی اللہ کے ساتھ وفاداری کی شرط ہے. اللہ کا ہو وفادار اور اللہ کا دین ہو مغلوب، اور یہ آرام سے پاؤں پھیلا کر سوتا ہو، کہتا ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہوگا؟ سمجھ لیجیے اچھی طرح. ایک شخص کہتا ہے مجھے رسول سے بڑا عشق ہے، اور رسول کے احکام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہو اس کے سامنے، اور بدبخت بیٹھا ہوا ہو وہاں پر اور اس کے احساسات پر جوں نہ رینگے، کیا کہیں گے آپ؟ جھوٹ بکتا ہے اگر کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. آپ کی ماں کو اگر ذرا کوئی کچھ کہہ جائے بچ کے چلا جائے گا؟ بتائیں، کمزور سے کمزور انسان بھی اور کچھ نہ کر سکے، اس کے سارے جسم کا خون جو ہے اس کے آنکھوں میں آ جائے گا، وہ چاہے لرز کر ہی رہ جائے
کہ کہہ رہے درویش برجالے درویش، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں کی گالی کھا کے انسان بیٹھا رہے. اگر ہے تو بے غیرت ہے، بے حبیت ہے. اسی طرح سوچئے کہ یہ دین کوئی اس کی بھی غیرت اور حمیت ہے کہ نہیں، کوئی اس کے ساتھ بھی وفاداری درکار ہے کہ نہیں. بڑے دعوے ہیں ہمارے اسلام کے، ہم ماننے والے اسلام کے شہدائی، بڑے بڑے ترانے ان دنوں آپ نے سنے ہوں گے ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر، کیا کہنے ان ترانوں کے، لیکن حال ہمارا کیا ہے؟ مان لیجئے، جان لیجئے کہ اسلام کو قائم کرنے کی جو شخص جد و جہد نہیں کرتا اس کے اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں. میں صرف ایک حدیث سنا دوں گا آپ کو، اور وہ لرزا دینے والی حدیث ہے. باقی تو یہ کہ یہ مضمون بہت طویل ہے، میری کتابوں میں، کیسٹس میں، نہ معلوم کتنا میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ اقامت دین فرض، لیکن یہ کہ میں حدیث سنا دوں اس سے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں: اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو. قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا: یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین. پروردگار فلاں بستی کو الٹ دو، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی شخص کی نیکی کا، آپ ہو سکتے ہیں ویسے نیک کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہ ہو. اس کا تقویٰ، اس کی نیکی، اس کی عبادت گزاری، اس کا ذاتی اعتبار سے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا کس انتہا کا ہوا. اس لیے کہ گواہی دینے والے کوئی نہ تو جھوٹا گواہ ہے، نہ کرائے کا وکیل ہے، جبرائیل ہے. جہاں گواہی دے رہے ہیں وہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، وہاں مبالغے کا کوئی امکان نہیں، اتنا نیک شخص. لیکن اب آگے سنیے: قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا جبرائیل کو: اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْصِيَ سَاعَةً قَبْ، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری حمیت کی وجہ سے کبھی سرخ نہیں ہوا. اتنا بے غیرت تھا، میرے احکام جو ہے ٹوٹتے رہے، میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہی، میرے عوامر کا مذاق اڑتا رہا، نواحی کا چرچا ہوتا رہا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور یہ اپنے کونے میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لگا رہا. معلوم ہوا یہ دوہرا مجرم ہے، یہ پہلے مستحق ہے عذاب کا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں جو ہے اس کا سب سے پہلا جواب کیا ہے؟ یہ دینی فرض ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ قائم کر دینا فرض ہے، قائم کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے، انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے. ہوگا تبھی جب اللہ چاہے گا. بہت سے صحابہ پہلے ہی فوت ہو گئے اسلام کے غلبے سے پہلے، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، حضرت موسیٰ بن عمیر بھی شہید ہو گئے، تو وہ کوئی محروم تو نہیں گئے دنیا سے، ناکام تو نہیں گئے معاذ اللہ. ایسے بھی صحابہ جو مکے میں شہید کر دیے گئے، لیکن ان کی جد و جہد اسی رخ پر تھی. تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد یا اسلامی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کیوں؟ اس لیے کہ یہ دینی فریضہ ہے. ہو گیا ایک جواب، یہ کیوں کا جواب ہے نمبر ایک. کیوں کا جواب نمبر دو بہت اہم ہے. یہ تو ہے نا دین کی بات، اب دنیا کی بات سن لیجئے. ہماری دنیا کیا ہے؟ یہ ملک پاکستان، یہی ہے نا اللہ کا عطا کردہ ملک، آزادی کی دولت جس میں ہمیں حاصل ہے. اس میں کبھی فوج ڈاکہ مار لے، کبھی کوئی اور ڈاکہ مار لے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی اغیار کی بات تو نہیں ہے نا. انگریز تو حاکم نہیں رہا، فوج بھی اپنی ہے. چلیے بیوروکریسی کا کبھی ہو تو بیوروکریسی بھی ہمارے بھانجے بھتیجے ہیں، کوئی باہر کے تو نہیں ہے. تو آزادی کس معنی میں تو ہے. یہ ملک جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص خالص مادی اعتبار سے بھی سوچے دین کا فرض اس کے سامنے نہ ہو. اول تو میرے نزدیک تو اولین فرض دین کا ہے، دنیا بعد میں آتی، مسلمان ہے ہی وہ.
جس کے لیے پہلے دین پھر دنیا. لیکن اگر کوئی صرف دنیا کی بات کرتا ہے تو میں اس کو میں ثابت کر کے یہ بتا سکتا ہوں اس ملک کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں اگر یہاں اسلامی انقلاب نہ آئے. یہ جو ہمیں فقرے سنائے جاتے ہیں قائد اعظم کے, پاکستان ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا ہے, تو نہ قائد اعظم کوئی نبی تھے نہ رسول تھے. ٹھیک ہے ہمارے محسن تھے, بہت بڑے لیڈر تھے, لیکن نبی رسول تو نہیں تھے نا, اور یا اللہ میں سے بھی نہیں تھے. پھر یہ کہ میں یہ پوچھتا ہوں قائد اعظم کا قائم کیا ہوا پاکستان تو آج ہے ہی نہیں. وہ فقرہ تو ویسے غلط ہو چکا. جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ یہ ملک بھی نہیں رہے گا اس کے حصے بکرے ہوں یا ہندوستان کا توفیلی بن جائے یا امریکہ کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخت کر دیں, یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ ملک اگر آزاد اور باوقار اور خود مختار ملک کی حیثیت سے رہ سکتا ہے تو صرف ایک راستہ ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے. یہ بات ہے, ذرا تفصیل طلب اور وقت ہے نہیں میرے پاس, اور آج چونکہ جمعہ تھا میری 2.5 گھنٹے کی مصروفیت ہوتی ہے بولنے کی جمعے میں, تو میرے گلے پر پہلے سے اثر ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں میں نے 2.25 گھنٹے کی تقریر اس موضوع پر کی ہے باپ دا آڈیٹوریم میں 2 اگست کو, پیکڈ آڈیٹوریم تھا, اس کا VCR بن چکا ہے ویڈیو جسے آپ کہتے ہیں. جس کو اس میں شک ہو, جس کو شک نہیں ہے اسے کوئی ضرورت نہیں, جس کو شک ہو, میرے نزدیک اس ملک کے باقی رہنے کا استحکام تو بڑی دور کی بات ہے نا. استحکام اور دوام یہ تو ہے اگلے قدم, میرے نزدیک اس کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں اگر یہاں اسلامی انقلاب نہ آئے. ہمارا ملک وہ ملک ہے, اقبال نے جو بات کہی تھی وہ کہی تو تھی تمام مسلمان ممالک کے لیے, لیکن کسی اور کے لیے صحیح ہو یا نہ ہو, یہ پاکستان کے لیے 100% درست ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ پاکستان بڑا خاص ملک ہے, یہ جغرافیائی اعتبار سے مصنوعی ملک ہے. آپ حیران ہوں گے ہندوستان سے جو کاٹا ہے آپ نے کس طرح کاٹا ہے, جیسے کیک کاٹتے ہیں ویسے کاٹا ہے, دریاؤں کو کاٹا کہ نہیں, میدانوں کو کاٹا. ہندوستان سے ہماری کوئی فطری سرحد موجود ہے کہیں نہیں, اور وہ ملک ہے جس نے ایک دن کے لیے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا. ایک موقع اسے مل گیا, اسے 2 لکھ کر دیا تھا, چوک گئی اندرا گاندھی, ورنہ جو کچھ سندھ میں ہوا تھا اس وقت اگر اس کی طرف سے دخل اندازی ہو گئی ہوتی تو یہ ملک اسی وقت ختم تھا. آپ آخر عقل سے کچھ تو کام لیتے ہوں گے, آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ وہاں ریلوے لائن سلیپر جلانے کی کوشش کی گئی. بتائیے اگر بیرونی مدد ہوتی, ان کے پاس ڈائنامائٹ ہوتے تو کیا وہ ریلوے لائنیں کئی جگہ سے اڑنا گئی ہوتی؟ جلانا تو بڑا مشکل کام ہے نا, وہ بیچارے چونکہ جانتے کچھ نہیں تھے یہ جلا رہے تھے سلیپر کو. لیکن اگر ڈائنامائٹ ہوتے اور جدید طریقے ان کے پاس آ گئے ہوتے تو آپ کی لائف لائن کہاں تھی؟ اور ایک دفعہ یہ لائف لائن آپ کی ڈسٹرپٹ ہو جائے تو آپ کے ٹینک کھڑے رہ جائیں گے کہ نہیں؟ جو تیل پیتے ہیں کہاں سے آئے گا وہ تیل؟ وہ آپ کی ساری جو ہے, ایک جو اگر چند دن بھی اگر آپ کی آئل اسپیشل کراچی سے نہ آئے تو جو حشر ہوگا یا کاروں کا اور گاڑیوں کا اس کا آپ اندازہ کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے ملک ابھی تک. اب وہ باتیں تفصیل سے میں نے بیان کی, 2.5 گھنٹے کی تقریر ہے, جس کی خواہش ہو دیکھے. یہ بھی ہو سکتا ہے یہیں کہیں بھی پروگرام بنا لیں آپ, ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اسی جگہ پر اس کا جو ہے. اب دیکھیے VCR سے اگر خباستیں پھیل رہی ہیں تو ہمیں یہی ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا اپنی بات کو پہنچانے کا, اس لیے کہ پریس حکومت کی زنجیروں میں ہے, وہ ہماری باتیں نہیں بیان کرے گا. ریڈیو پر حکومت کا قبضہ ہے, وہ کبھی ہماری بات نہیں بیان کرے گا. ٹیلی ویژن سے تو جو ہمارا نکالا ہو ہی گیا وہ آپ کو معلوم ہی ہے, وہ خود انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا, سب سے بڑا ایوارڈ ٹیلی ویژن کا خود ہی انہوں نے ستارہ امتیاز شریف بھی دیا تھا مجھے, جو مجھے آج تک پتا نہیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر وہاں سے نکال دیا کہ نہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس یہی ذریعہ ہے. یہ اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایجادات دی ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے, اس تقریر کو سنیے. اور میں اس وقت صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ یہ کیوں کے 2 جواب ہو گئے. ایک کیا کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے, یہ اللہ کے ساتھ ہماری وفاداری کا تقاضا ہے. یہ کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ حضور کے ساتھ ہماری وفاداری کا تقاضا ہے. دوسرا کیوں؟ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں اس کے لیے عزت ہے، یہی ہے کہ جس سے اس پاکستان کا وجود جو ہے وہ قائم ہے. دو جواب ہو گئے دوسرے سوال کے. اب تیسرا سوال ہے سادہ ترین، کیسے آئے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے نا، اس لیے کہ باتیں کافی بھاری ہو گئی ہیں. تھوڑا سا لطیفہ سنا کے آپ کا بوجھ ہلکا کر دوں. چوہوں نے ایک دفعہ ایک میٹنگ بلائی کہ یہ بلی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور اس سے ہماری جانیں جو ہیں وہ ہمیشہ خطرے میں ہیں، اس سے بچاؤ کی شکل کیا ہو؟ تو ایک چوہے نے، کوئی بہت ہی بڑا کوئی جغادری قسم کا ہوگا اور لال بجھڑ کر، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک کام کرو کہ بلی کے گلے میں گھنٹی لٹکا دو، جب آئے گی گھنٹی بجے گی ہمیں پتہ لگ جائے گا، دلوں میں گھس جائیں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے، یونینیمس پاس ہو گیا ریزولوشن، بالکل اختلاف نہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ ہو شوڈ بیل دی کیٹ، بلی کے گلے میں جا کے یہ گھنٹی باندھے کون؟ یہ ہے اصل مسئلہ. باتیں سمجھ میں آ گئی. اسلامی انقلاب کیا؟ یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں. کیوں؟ یہ بھی دونوں باتیں آ گئی. اب کیسے کا جواب ہے، جس کے لیے میں نے سورہ فتح کی آخری دو آیات آپ کو سنائی. پہلی آیت کا حوالہ میں دے چکا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفا باللہ شہیدا. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. اب کرے کیسے؟ دیکھیے اس کے بھی دو جواب ہیں. پہلا جواب کیا ہے؟ اس کی پہلی ضرورت ہے ایک ایسی جماعت کا قیام. ایک ایک لفظ سن لیجئے میرا، ایک ایسی جماعت کا قیام جس میں کیا اوصاف ہو؟ نمبر ایک، اس میں وہ لوگ آئیں جو اللہ سے عہد کریں اثر نو کہ اللہ اب تک جو خطا ہوئی معاف فرما دے، آئندہ تیرے حکم کے خلاف کچھ نہیں کروں گا. پہلا عہد تجدید عہد اللہ کے ساتھ کریں، اور جس اسلام کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس اسلام کا انقلاب لانا چاہتے ہیں، پہلے اپنے اوپر اسے قائم کریں. یہ نہیں کرتے تو جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، فراڈی ہیں. اپنے اوپر اسلام نافذ نہ کرو، اپنے گھروں میں اسلام نافذ نہ کرو، اور تم یہ سمجھو کہ ہم تو سڑکوں پر آ گئے اسلام نافذ کرنے، تو پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خود فریبی ہے. پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. پہلی بات یہ کہ وہ خود اسلام کے اوپر کاربند ہو. دوسری بات، اتنے منظم ہو جائے کہ جو حکم ملے اس کے لیے پھر سر اور تن من دھن سب لگانے کے لیے تیار. اس کے بغیر تو نہیں ہوا نا. صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر انقلاب برپا کیا تو کیسے کیا؟ دیکھیے وہ آج پھر سنیے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفا باللہ شہیدا. کیا کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ عکس ہے اس جماعت کا، یہ نقشہ ہے اس جماعت کا، جس کی قربانیوں سے، جس کی سرفروشیوں سے، جس کی محنتوں سے، مشقتوں سے دین غالب ہوا. ایک بات میں عرض کر دوں، اسے سمجھنے میں غلطی نہ کیجیے، اس لیے کہ غلطی اگر ہو جائے گی تو آپ سمجھیں کہ شاید میں نے حضور کی توہین کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیں بات کو. اکیلے محمد الرسول اللہ انقلاب نہیں لا سکتے تھے، انقلاب لانے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. اکیلے حضرت نوح علیہ السلام انقلاب لا سکے؟ لوگ ساتھ نہیں آئے تو انقلاب نہیں آئے گا. اکیلا شخص دعوت دے سکتا ہے، اکیلا شخص تبلیغ کیے جائے گا، اکیلا شخص یہ کام کر سکتا ہے. 950 برس تک کیا حضرت نوح نے، لیکن اگر ساتھی نہ ہو، اور ساتھی بھی کیسے؟ جو پروانہ وار اپنی جانوں کو اس سما کے اوپر نثار کرنے کے لیے تیار ہو.
اگر ایسے ساتھی نہ ہو انقلاب نہیں آ سکتا. یہ بات جان لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے 600,000 افراد. حضور نے دعوت دی مکے میں, سب کو پتا ہے نا, اور پھر ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینے. اس کے بعد کیا مرحلہ آیا؟ جنگ, تلوار. اس سے پہلے تلوار نہیں تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت موسیٰ نے کہاں دعوت دی تھی؟ مصر میں. ہجرت فرما کر کہاں آئے؟ جس کو آپ سینائی پیننسولا کہتے ہیں, جزیرہ نما سینا میں آئے. کتنے آدمی ساتھ تھے؟ 600,000. اب وقت آ گیا جنگ کا. پوری قوم نے کیا جواب دیا؟ عزت انتا و ربوں کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون. جاؤ موسیٰ, تم اور تمہارا رب جنگ کرو, ہم نہیں کر سکتے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ موسیٰ بھی رسول, ہارون بھی رسول, دو رسول موجود, لیکن انقلاب نہیں آ سکتا. اللہ نے فرما دیا, انہوں نے بزدلی دکھائی, لہذا اب یہ ارض مقدس ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. 40 برس تک سیرائے سینا میں بھٹکتے پھرے. اس دوران میں وہ پچھلی نسل جو تھی نا, جو ہماری طرح غلامی میں پلی بڑی تھی, 40 برس میں وہ نسل ختم ہوئی, نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اس نئی نسل نے پھر انقلاب کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہاں کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے جب حضور نے فرمایا جنگ کا مرحلہ آ گیا, انہوں نے کیا عرض کیا؟ حضور جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہاجر ہیں, ان کا تو بڑا پیارا قول تھا, حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے. جنہوں نے صاف جواب دے دیا تھا. تو جماعت چاہیے, اور جماعت کیسی؟ آپ انہیں فینیٹکس کہیں, دیوانے کہیں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ, کمیٹڈ لوگ, جن کی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور تیسری بات یہ کہ منظم ہو. اگر ایک کمانڈ پر موو نہیں کرتے تو وہ موب کہلائے گا, جماعت نہیں کہلائے گی, وہ ہجوم ہے پھر. اسی لیے اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین, اور عید بیکومہ ہجوم مومنی. یہ ہجوم آپ دیکھتے رہے ہوں گے نا. ہر مسجد تو اب بن گئی ہے عیدگاہ, اس لیے کہ ہر مولوی جو ہے آخر اس کا اپنا ہے نا کوئی, نہ کوئی حلقہ اس کا, کوئی اپنی چودراہٹ. جامع مسجد کا تصور ختم ہو گیا, ہر مسجد جامع مسجد, ہر مسجد عیدگاہ. بہرحال یہ مسئلے تو علیحدہ ہیں, چھوڑیے ان کو. لیکن یہ ہے کہ جب تک منظم نہ ہو جماعت, بنیاد مرسوس جس کو کہا گیا ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار, انقلاب نہیں آئے گا. چوتھا اور پانچواں وقت اس جماعت کا کیا ہوگا؟ یہ پانچ وقت یاد کیجئے. ابھی یہ پہلا حصہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. پہلے ایک انقلابی جماعت کا وجود میں آنا, اور پھر انقلابی جدوجہد. یہ دو چیزیں ہوں گی. جماعت ہی نہیں تو جدوجہد کیا ہوگی؟ اور جماعت اگر خام ہے, کچی ہے, تو جدوجہد ناکام ہو جائے گی. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. تو وہ پختہ کرنے کے لیے اب کیا ہے؟ اب یہاں آئے گی نماز. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. یہاں آئے گا روزہ. روزہ کیا ہے؟ الصوم جنۃً. یہ تمہارے نفس کے حملوں کے خلاف, اے لوگوں ہم نے تمہیں ڈھال عطا کر دی روزے کی. یہ عبادات کاہے کے لیے ہے؟ مسلمان کو تیار کرنے کے لیے, اسلامی انقلاب کے لیے. جب یہ مقصد سے نکل جاتا ہے, یہ عبادات, یہ ریچولز بن جاتے ہیں, یہ رسمیں بن جاتی ہیں. رہ گئی رسمیں ہزار, روح بے لالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو گنتے جائیے. اور پانچواں مطلب کیا ہے؟ وہ ہر قسم کے فرقے وارانہ تعصب سے بالا تر, اور ہر قسم کی انتخابی سیاست سے بالا تر. یہ دو چیزیں ہیں جو ملک کو پھاڑتی ہیں, قوم کو پھاڑتی ہیں. فرقہ یہ اور وہ اور, اس کی مسجد اور اس کی مسجد اور, پھٹ گئے کہ نہیں پھٹ گئے؟ انتخاب مقابلے میں آئے ہیں, لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف پھٹ گئے کہ نہیں، ان دونوں چیزوں سے بالا تھا. اس لیے کہ انقلاب کبھی انتخاب کے ذریعے نہیں آتا، یہ بات جان لیجیے. جو لوگ بھی تھوڑی بہت بھی پولیٹیکل سائنس کے جاننے والے ہیں وہ میری ایک بات پر غور کریں، انتخاب ہمیشہ کسی ملک میں جو صورتحال قائم ہو اسے برقرار رکھتا ہے. انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹیٹس کو. سٹیٹس کو کو برقرار رکھنے کے لیے انتخاب ہے. کیوں؟ انتخاب میں ووٹ کنہیں ملیں گے؟ جن کے پاس وسائل ہوں گے، جو یہاں ہیوز ہیں، جن کے پاس زمینداریاں ہیں، جن کے پاس حلال حرام کا کمایا ہوا کروڑوں روپیہ ہے، ووٹ انہیں کو ملیں گے نا. کوئی ہوگا ایک آدھ دو چار دس بارہ ہو سکتا ہے 300 کے ہاؤس میں جو اس سے علیحدہ ہٹ کے کہیں آ جائے، لیکن اکثریت کہاں سے آئے گی؟ اکثریت تو آپ کی ہے، ووٹروں کی بستی ہے وہ دیہات کے اندر، وہ جاگیردار اور زمیندار کے خلاف ووٹ دے سکتے. اب جو لوگ وہاں سے ووٹ لے کر آئیں گے، کیا وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے؟ وہ جاگیرداری ختم کریں گے؟ کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے. وہ سرمایہ داری ختم کریں گے جو خود سرمایہ داری کے بل پر وہاں پہنچے ہیں، جو زمینداری اور جاگیرداری کے بل پر وہاں پہنچے ہیں، وہ جاگیرداری اور زمینداری کے پروٹیکشن دیں گے یا ختم کریں گے؟ تو جان لیجئے کہ الیکشن سے سوائے سٹیٹس کو کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. دو چار آدمی لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، مذاق ان کا اڑتا رہے. میں بھی 2 مہینے ایک وہ جو سلیکٹڈ شورا تھی، 2-4 مہینے جا کے دیکھ آیا ہوں جو ہوتا ہے وہاں حشر، اور اب ہمارے کچھ ساتھی دیکھ رہے ہیں جو حشر ہو رہا ہے وہاں. لیکن یہ کہ حقیقت کو سمجھیے کہ انتخاب در حقیقت کسی نظام کو چلانے اور برقرار رکھنے کا تو ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن کسی نظام کو بدلنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے. نظام کو بدلنے کے لیے انقلابی جماعت ہے. اسی طریقے سے فرقہ واریت. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک بات اور نوٹ کر لیں، جو لوگ اسلام کے نام پر الیکشن میں آئے انہوں نے فرقہ واریت کو 1 سے 10 گنا کر دیا. کیوں؟ اگر تو یہاں پر کوئی ایسا آرڈیننس ہوتا کہ اسلام کے نام پر ووٹ صرف ایک جماعت مانگ سکتی ہے، کسی اور کو حق نہیں، پھر تو کام بن جاتا کہ تمام اسلام پسند ووٹ اسی کو پارٹی کو جاتے نا. لیکن یہاں تو کوئی کسی کے اوپر قدغن ہے نہیں. اسلام کے نام پر جماعت اسلامی بھی ووٹ مانگے گی، اسلام کے نام پر جمعیت العلماء بھی مانگے گی، جمعیت العلماء پاکستان بھی مانگے گی، اور بھی آئیں گے. اسلام کے اجارہ دار یہ 3-4 تو نہیں، اور بھی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہر ایک کو اپنا اسلام علیحدہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جب ووٹ علیحدہ لینے ہیں تو اپنا اسلام علیحدہ کرنا ہوگا کہ نہیں، اپنے اسلام کی علامات علیحدہ کرنی ہوگی کہ نہیں. یہ فرقے ہمارے ہاں پہلے بھی تھے، لیکن فرقے واریت نے جو عفریت کی شکل اختیار کی ہے، جو ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ناسور بن گیا معاشرے کا، اس کی وجہ یہ. لہذا ایک بات جان لیجئے، میرے نزدیک یہ کیسے کا جواب نمبر 1، ایک ایسی جماعت کا قیام جو نمبر 1 سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے والوں پر مشتمل ہو، نمبر 2 ڈیڈیکیٹڈ ہو، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو اللہ کے دین کے لیے، نمبر 3 منظم ہو، ایک کمانڈ پر موو کریں، جو چھوڑنے کو کہا جائے چھوڑے، جو کرنے کو کہا جائے کرے، نمبر 4 ان کی تربیت ہو نماز روزے اور حج اور زکات سے، وہ راتوں کو بھی کھڑے ہوں، تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، نمبر 5 وہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو، نمبر 6 وہ سیاست، کون سی سیاست؟ انتخابی سیاست سے بالا تر ہو. یہ 6 اوصاف کی ایک جماعت درکار ہے، وہ ہوگی اسلامی انقلابی پارٹی، نام اس کا جو چاہے رکھے. میں نے اپنی جگہ کوشش کی ہے تنظیم اسلامی نام رکھا ہے، آپ میرے ساتھ نہ آنا چاہے کوئی اور نام بنائے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے. یہ 6 شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. اسی لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا آمرکم بخمسین، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت، پہلے یہ کہ جماعت کی شکل میں رہو، جو شخص کسی جماعت میں نہیں ہے وہ سوچے کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جماعت کیسی و سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو. یہ نہیں کہ مان لیا تو مان لیا، نہیں مانا تو نہیں سے، اچھی لگی بات تو مان لی، نہیں اچھی لگی تو جائے جہنم میں. یہ نہیں، سم ہوتا سنو ہوتا. اور اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی؟ جو چھوڑنا ہو چھوڑو، نیت رکھو کہ اگر وقت آیا گھر بار اہل و عیال سب کو چھوڑ جائیں گے، اور جو کرنا پڑے کرو، نیت یہ رکھو کہ وقت آئے تو گردنیں کٹوائیں گے. یہ چھ اوصاف والی جماعت درکار ہے. سب سے پہلے اس جماعت کو قائم کرنا یہ پہلی ضرورت ہے. کیسے کا جواب نمبر ایک. اب نمبر دو، یہ سوال ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، حالانکہ میرے نزدیک یہ ابھی ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو اللہ کرے کہ ہم ایسے. اچھا میں ایک بات عرض کر دوں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم الیکشن میں کبھی نہیں جائیں گے تنظیم اسلامی. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم نے یہ طے کیا ہے ہم خود الیکشن نہیں لڑیں گے، کسی کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. البتہ ہم ووٹ دیں گے ان کو جو دو شرطیں پوری کریں. نمبر ایک، خود وہ اسلام پر کاربند ہو. نمبر دو، کسی ایسی جماعت سے متعلق نہ ہو جن کے منشور میں کوئی چیز خلاف اسلام ہو. سکتا ہے اکثر مولوی ہے، داڑھی بھی لمبی ہے، لیکن بیچارے کی سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات، ایسی جماعت میں شریک ہو گیا ہے جس کے منشور میں کوئی چیز خلاف اسلام ہے، تو ہم اس کی داڑھی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. ہمیں چاہیے وہ شخص جو نمبر ایک خود اسلام پر عمل پیرا ہو. اس لیے کہ جو عمل پیرا اسلام پر نہیں، اس سے ہم کیسے توقع کریں کہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں دیانت داری کرے گا؟ جو اللہ کا نہیں وہ کس کا ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے کیسے توقع میں کروں کہ وہ دیانت داری سے ملک کا نظام چلائے گا؟ لہذا انڈائریکٹلی ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں. نمبر دو، جو بھی ایسے لوگ چار ہو چھ ہو چلے جائیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو. بہرحال جو بھی وہ لڑے، ان کا مذاق اڑے، جو بھی کرے، ہمارا ساتھ، ہم بات نہیں کی کریں گے، انڈائریکٹ سپورٹ کریں گے. الیکشن میں خود کبھی نہیں آئیں گے. اور ہم یہ جانتے ہیں، یہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست ہیں خلوص سے، نیک نیتی سے اس کام میں لگے ہوئے، ورنہ ہم یہ جانتے ہیں اس راستے سے اسلام نہیں آ سکتا. یہ وقت کا ضیاع ہے، اپنی قوتوں کو صلاحیتوں کو ضائع کرنا. لیکن پھر بھی میں نے وضاحت کر دی کہ اس کا ایک انڈائریکٹ جو ہے اثر وہ ہم ڈالیں گے. اچھا، اب آخری بات ہے میری، اور میں بھی جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں بات کو. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کرو گے کیا پھر؟ یعنی سوال کیا ہے اس کو سمجھیں. فرض کرو تمہارے پاس وہ جماعت آ گئی، کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیے ہوئے ہیں، وہ نظم کے بھی پابند ہیں، وہ تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں، وہ نماز روزے کے پابند ہیں، وہ فرقے واریت سے بالا تر ہیں. خیر مسلک تو ہے، مسلک کسی کا حنفی ہے، کسی کا اہل حدیث ہے، مسلک رکھے، لیکن مسلکوں کی بنیاد پر جماعتوں کی شکل اختیار نہ کریں، وہ فرقے واریت ہے. اسی طریقے پر وہ انتخابی سیاست سے بھی کنارہ کش ہے. چلو تمہاری تعداد بھی جو تمہارے ذہن میں پوری ہو، اب کرو گے کیا؟ ہے نا جواب، سوال بہت ہی اہم ہے. اگرچہ حکمت تو اس کی متقاضی ہوتی ہے کہ بعد کی باتوں کو پہلے سے ڈسکس نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ آج آدمی چلتا نہیں، وہ پہلے ساری بات سمجھ کے پھر بھی ہلنے کو تیار نہیں، تو وہ بہرحال جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا تو امکان ہی نہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے. وہ بات جان لیجئے وہ کیا ہے. حدیث میں ایک چیز آئی ہے، نہی عن المنکر بالید، جو بھی معاشرے میں منکر ہے، برائی ہے، مسلمان کا فرض ہے اس کو بدلنا. اور اس کے تین درجے مقرر کیے. کم سے کم تو یہ کہ دل میں برا سمجھے، کڑھے، غم ہو، رنج ہو، افسوس ہو. یہ فرمایا اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. لیسا برا ذالک من الایمان حبت و خردل. بات سمجھ میں آ گئی. اگلا درجہ کیا ہے، زبان سے کہو کہ دیکھو یہ غلط کام نہ مت کرو، خدا کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے کہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نہیں ہونے دیں گے، یہ ہے تیسرا درجہ، بالیب ہاتھ سے. اب یہ طاقت جو ہے اصل میں غور کرنے کی بات ہے. فرق کیجئے کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں کوئی چیز بری ہو رہی ہے، وہاں تو میرے ذمے کے طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں ہونے دوں گا. اگر میرا بیٹا ہے وہ نہیں مانتا تو گھر چھوڑ کر نکل جائے، وہ یہاں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، وہ گھر میں تو طاقت استعمال ہو گئی، ملکی سطح پر طاقت کیسے استعمال ہوگی؟ وہ جماعت جب تیار ہو جائے گی وہ ہے اس کی طاقت. وہ جماعت پھر چیلنج کرے گی، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ کام ہماری لاشوں پر ہوگا، ہم پکٹنگ کریں گے، ہم ڈیمونسٹریشن کریں گے، ہم آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے، بشرطے کہ وہ جماعت ہو چکی. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات کو ذہن میں رکھیے، اگر وہ جماعت ہی نہیں اور کافی تعداد میں نہیں تو پھر پاگلپن ہے یہ کام کرنا. پھر تو یہی ہے کہ بھائی خدا کے لیے بات آ جاؤ، ہاتھ جوڑو، خدا کے لیے بات آ جاؤ. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، زیادہ پرانی نہیں ہے، حال ہی کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ 14 اگست اور 23 مارچ، یہ دو عیدیں ہیں نا نئی جو ہم نے ایجاد کی ہیں، ان میں پریڈ ہوتی ہے فوج کی، اور اس پریڈ میں مرد حصہ لیتے ہیں جو بھی ہے، جوان لڑکیوں کی پریڈ بھی ہوتی ہے. یہ آپ نے سنا؟ میرا معاملہ یہ ہوا آج سے 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال غالباً، ایک گرلز کالج کی پرنسپل کا مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور باتیں بہت سی کرتے ہیں تو اس کے خلاف آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، آپ کو نظر نہیں آتا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے معذرت کی اس اللہ کی بندی سے کہ واقعی میرا ذہن کبھی نہیں گیا، اس لیے کہ میں نے تو آج تک کوئی پریڈ دیکھی نہیں. پھر یہ خیال آیا کہ دیکھی نہیں تو اخبار میں فوٹو تو دیکھے، لہذا یہ بھی تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ تم نے اس کو برا بھی محسوس نہیں کیا. لیکن جس اللہ کی بندی نے توجہ دلا دی، میں جانے والا تھا عمرے کے لیے، مارچ کا مہینہ تھا، پہلا جمعہ تھا. آپ کو معلوم ہے میرا جمعہ مسجد دارالسلام میں مرکزی جگہ ہے، فوجی افسر بھی آتے ہیں، ملٹری آفیسرز بھی اور سول کے بھی بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے وہاں تقریر کی اسی انداز میں، خدا کے لیے اس کام کو بند کرواؤ، خدا کے لیے اگر کسی کی کوئی رسائی ہے صدر صاحب تک، گورنر صاحب تک، وہ جا کر انہیں سمجھائیں کہ یہ منکر ہے، وہ لڑکیاں بوڑھی عورتیں نہیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں. پھر پریڈ میں وہ جھک کر نہیں چلیں گی، سینہ تان کر چلیں گی. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو ٹریننگ نہ دیں، آپ کالجوں میں ٹریننگ دیں، گرلز کالجز باپردہ ہوتے ہیں نا، وہاں وہ کھیلتی ہیں، کھیلیں، ٹریننگ کرتی ہیں، کریں. اچھا 23 مارچ کو پریڈ کروانی ہے قذافی اسٹیڈیم میں کروا لیں، وہاں ان کی مائیں جائیں، بہنیں جائیں، عورتیں جائیں، دیکھیں اپنی بچیوں کو پریڈ کرتے ہوئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن مسلمان جوان لڑکیاں، وہ کہ جو اپنی نسبت رکھتی ہوں حضرت فاطمہ سے اور حضرت عائشہ کے نام لینے والیاں، اور ان کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو کون، جو اپنے آپ کو محمد کے امتی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے یہ منکر یا نہیں؟ کیا کوئی اہل حدیث کہے گا کہ یہ منکر نہیں ہے؟ کوئی وہابی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بریلوی کہے گا کہ یہ منکر نہیں ہے؟ کوئی دیوبندی کہے گا کہ یہ منکر نہیں ہے؟ یہ سب کے نزدیک منکر ہے، لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لہذا صرف ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر سکتے ہیں. وہ ریکویسٹ میں نے بھی کی اور میں کر کے چلا گیا عمرے کے لیے. واپس آیا تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ 23 مارچ کو میں واپس آیا، بلکہ 24 کو، 23 کی رات کو چلا، 24 کو پہنچایا. تو 24 کو چھٹی تھی، دن کے اخبار تو چھپے نہیں تھے. جب میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا تو ہوائی جہاز میں ایوننگرز مجھ کو مل گئے، انگریزی کے جو شام کے اخبار چھپتے چھوٹے چھوٹے دو دو ورتے. ایک ایوننگر کی یہ ہیڈ لائن تھی، ویمنز پرے ٹوک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. آپ نے سمجھ لیا؟ اخبار نے کیا ہیڈنگ لگائی، لڑکیوں کی پریڈ ہو کر رہی میاں طفیل کے خط کے باوجود. میاں طفیل سے مراد میاں طفیل محمد صاحب امیر جماعت اسلامی. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میاں صاحب نے بھی کوئی خط لکھا، مجھے تو پتا نہیں تھا، ہو سکتا میاں صاحب کا بھی ذہن پہلے کبھی نہ گیا ہو، اسی وقت میرے ہی کہنے سے اطلاع کوئی پہنچی ہو ان تک، واللہ عالم. انہوں نے خط لکھا اور میاں صاحب کو، عام طور پر لوگ جو کچھ کہتے ہیں کتنے بڑے محسن ہیں ضیاء الحق کے، عام طور پر دنیا یہ کہتی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیے میں نہیں جانتا، بہرحال یہ احسان تو سبھی مانیں گے کہ ایم آر ڈی میں شریک نہیں ہوئے، اور ایم آر ڈی میں شریک ہوتے تو ایم آر ڈی کی طاقت کیا ہوتی، یہ سب جانتے ہیں شریک نہیں ہوئے. ان کی دلیل کیا ہے اس کو چھوڑیے، صحیح تھا یا نہیں یہ چھوڑ دیجیے، مجھے اس سے بحث نہیں. وہ میاں طفیل خط لکھ رہا ہو ضیاء الحق کو، لیکن اس میاں طفیل کے خط کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ صرف طاقت کی زبان کو جانتے ہیں. لہذا اب میں مثال سے عرض کر رہا ہوں، اگر وہ جماعت وجود میں آ جائے تو پھر ہم ہاتھ نہیں جوڑیں گے، پھر ہم چیلنج کریں گے کہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری لاشوں پر ہوگا، ہم پکٹنگ کریں گے، ہم پر لاٹیاں برسے، سر پھوٹتا ہے تو اور کیا چاہیے ہمیں، حول مراد، یہی تو مقصود اور مطلوب ہے ہمارا. اگر جیلوں میں ٹھوسے، اور میں نے تو یہ باتیں آپ کو یاد ہوگا روبرو میں کہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ کہی ہیں، مجھے تو کسی سے ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر کافی ہے انسان کے لیے. میں نے کہا یہ ہوگا اور کریں گے، نہ کر سکے اگر ساتھی نہیں ملتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر عذر کر دوں گا، اللہ میں نے پاکستان کے کونے کونے میں جا کر یہ بات کہی ہے لیکن لوگ کسے بس نہیں ہوئے، میرا قصور نہیں ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے سوا کوئی راستہ یا اسلام لانے کا نہیں. ہاں یہ شرط اس میں ضرور ہوگی کہ یہ ڈیمونسٹریشن بالکل پر امن ہوگی، اس میں فساد نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹریٹ لائٹ توڑ دی، کسی اور پہ غصہ نہیں چلا، ٹریفک لائٹ توڑ دی، نیون سائنس توڑ دیے، غضب خدا کا، اسلام کا نام لینے والے نوجوان اور بسیں جلا رہے ہیں. یہ بس کس کی ہے؟ یہ بس نہ بھٹو کے باپ کی تھی نہ ضیاء الحق کی ہے، یہ اس قوم کی ملکیت تھی، یہ اس قوم کا سرمایہ لگا تھا. فائدہ کیا ہوا جلانے کا؟ کیا بھٹو کا کچھ بگڑ گیا تھا بسوں کے جلانے سے؟ کیا ضیاء الحق کا کچھ بگڑ گیا؟ وہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن کرے گا کسی بھی حکومت کے ساتھ، اتنے ارب روپے کا نیا لون اور 200 بسوں کا فلیٹ جو ہے وہ پھر چند مہینے کے اندر جو ہے وہ کماڑی کے اوپر اتار کے کھڑا کر دے گا. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے بسیں جلا دی. اللہ کے بندو یہ سوچو کہ جو شخص ٹاور سے سوار ہوا تھا بس میں، پتہ نہیں کتنے کھکیڑ مول لیے ہوں گے اس نے، اور اسے بنس روڈ پہ اتار کے کھڑا کر دیا تم نے، ان کے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیں گے یا آپ کے ساتھی بنیں گے؟ تو عقل کے نام کا بھی کچھ کام کرنا چاہیے دنیا میں. ہاں آگے آؤ، پیچھے قدم نہ ہٹے، لیکن کسی کو تم سے گزند نہ پہنچے. 12 برس محمد رسول اللہ نے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں یہ حکم دیا ہے، چاہے تمہارے پرچے اڑا دیے جائیں تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا. لہذا یہ ہو ڈیٹرمینیشن ہو. میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں، یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو دلچسپی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے قریب کے ملک میں پنجاب، بہرحال اسی ملک کا اسی صوبے کا حصہ تھا، ہم جس پنجاب کو چھوڑ کر آئے تھے وہاں 3 صوبے بن چکے، ہریانہ علیحدہ، پنجاب علیحدہ، ہماچل پردیش علیحدہ. اس پنجاب کے صوبے میں اس وقت جو ہو رہا ہے میں اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. 30s میں بھی ایک تحریک چلائی تھی سکھوں نے اور ایک تحریک اب چلائی ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے. وہ تحریک تھی پیس فل تحریک، پر امن تحریک، وہ کامیاب ہو گئی تھی. یہ تحریک ہے جو شروع ہوئی تشدد سے اور اس کا سارا نقصان سکھوں کو پہنچے گا، کوئی امکان نہیں ہے. وہاں ہوتے ہوتے وہ سکھ ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ بالکل ایکسٹرمنیٹ ہو کر رہ جائے. وہ تحریک کون سی تھی؟ شاید یہاں بڑے بوڑھے کوئی موجود ہوں جنہیں یاد ہو. عجیب تماشا یہ تھا، سکھوں کے گردواروں کا کنٹرول ہندوؤں کے پاس تھا، کیونکہ سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں سمجھا گیا تھا اس وقت تک، یہ گویا کہ ایک سیکٹ تھے ہندوؤں کے، تو گردواروں کے ساتھ تھے بڑی بڑی وقت، جیسے اوقاف ہیں ہمارے یہاں مزاروں کے ساتھ بڑے بڑے اوقاف تھے. اب اوقافوں ان پر قبضہ کن کا؟ ہندوؤں کا. تو سکھوں نے یہ بنوائی تھی گردوارا، پربندک، پتہ نہیں کیا نام ہے لمبا چوڑا اس کا، گرمکھی کا، وہ انہوں نے اپنی کمیٹی بنائی اور تحریک چلائی کہ ہمیں اپنے گردواروں کا کنٹرول ملنا چاہیے. لیکن اس وقت کی پولیس اور پیسہ کس کے پاس تھا؟ ہندو کے پاس. اور پولیس کس کی ہوتی ہے؟ پیسے والے کی. سیدھی سیدھی بات ہے نا. لہذا پوری حکومت جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ تھی. انہوں نے تحریک چلائی, امرتسر میں کرفیو لگا دیا گیا. آج بھی اسی آپ کے شہر لاہور میں حاجی عبد الواحد نامی ایک صاحب جو 82-85 برس کی عمر کے ہیں, 37 میں ایم اے انگلش انہوں نے کیا تھا, 69 علامہ اقبال روڈ پر جو شخص چاہے جا کر اب بھی مل لے, وہ چشم دید گواہ ہے کہ کرفیو لگا ہوا تھا, سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 50-50 سکھ, لیکن انہیں حکم کیا تھا اپنے ہاتھ بندے رکھو. جتھا نکلا 50 خالصا ہاتھ بندے ہوئے ہیں, لیکن قانون کی تو خلاف ورزی ہے نا, دفعہ 144 میں تو آپ 4 سے زیادہ نہیں جا سکتے. لہذا جتھا آگے جا رہا ہے, پولیس کا حملہ ہوا, لاٹیاں پڑی, سر پھٹ گئے, لیکن ہاتھ یہی بندے رہے. انہیں حکم یہ تھا کچھ بھی ہو جائے, جان نکل جائے, ہاتھ نہ چھوڑے. سکھ گرا موجود ہے وہ حاجی عبد الواحد صاحب, ایم اے تبلیغی جماعت میں بہت طویل عرصے انہوں نے کام کیا. وہ یہ گواہ ہے چشم دید کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خالصہ گر گیا, سر پھٹ گیا, لیکن اس کا ہاتھ بگایا. نتیجہ کیا ہوا؟ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, انہیں گردواروں کا کنٹرول مل گیا. اور یہاں جو سنت جرنیل سنگھ نے تحریک شروع کی, پہلے دن سے وہ وائلنٹ ہوئی. پہلے اپنوں کو مارا, پھر ہندوؤں کو مارا, پھر فلاں کو مارا. جو کچھ دلی میں ایک دن میں پھر سکھوں کو دیکھنا پڑا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا. یہ ہے اصل میں تحریکوں کا معاملہ. یہ چیزیں نوع انسانی کو دی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. 12 برس کی ٹریننگ تھی. ہاں اس کے بعد وقت آ سکتا ہے کہ ہاتھ کھول دیا جائے, چیلنج ہو جائے, اب آؤ میدان میں. لیکن یہ راستہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے پیسفل ایجیٹیشن, ڈیمونسٹریشن آف فورس اینڈ پاور, پکٹنگ دی پلیسز جہاں پر کے منکر ہو رہا ہو. یہ کام کر کے اگر طاقت ہے, اب دو ہی راستے ہوں گے. حکومت کون ہوتی ہے؟ نظام وقت کی پاسبان. یا حکومت پسپائی اختیار کرے گی کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں کریں گے پرے لیے, ٹھیک ہو گیا, یہی ہمیں چاہیے. حکومت تو ہمیں چاہیے ہی نہیں, حکومت کی تو خواہش بھی دل میں ہو تو ایمان کے منافی ہو جائے گی بات. اگر آپ کے ہاتھوں ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, منکرات صاف ہو جائے, یہی ہمیں چاہیے. اور اگر حکومت بنائے اسے اپنا پریسٹیج پوائنٹ, پیچھے کیسے ہٹے ہم, ہم تو اس کے اوپر لاٹیاں ماریں گے. تو اب ہے امتحان, تیاری صحیح تھی کہ نہیں, پختہ ہو گئے تھے کہ نہیں. بانش درویشی در ساز و دما دم زن, جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. اگر پختہ ہوئے بغیر یہ کام کیا گیا تھا تو ختم ہو جاؤ گے. میں مثال دیا کرتا ہوں, اس شعر کا مطلب پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ نے. علامہ کہتے ہیں کہ پہلے تمہیں درویشی کی مشق کرنی ہوگی. یہ نماز روزہ کیا ہے؟ یہ درویشی کی مشق ہے, پکے ہو جاؤ. لیکن یہ نہیں کہ یہی مشق ہوتی رہے ساری عمر, استعمال کہیں ہوئی نہ طاقت. اس سے جو طاقت ہو جائے, جب پکے ہو جاؤ, اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے کر مارو. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کچی ریت کا گولا لے کر آپ شیشے کے اوپر ماریں گے تو کیا ہوگا؟ شیشہ موجود رہے گا اور کچی ریت بکھر جائے گی. اور اسی طرح کچے ریت کے گولے کو آگ میں ڈال کر پکائیں اور روڑا بنائیں, اب ماریں تو کچھ نتیجہ نکلے گا؟ بس یہ ہے. اگر تربیت ہوئی بھی ہے, خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. وہ تربیت کے مرحلے سے گزر کر اگر وہ جماعت آئی ہے میدان میں تو وہ ٹیک اوور کرے گی, انقلاب آئے گا, اور اگر نہیں تو ختم ہو جائے گا. یہ ہے سارا جواب اس نمبر 3 کا, پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا, یعنی تکبیر رب, اقامت دین, اظہار دین حق علی الدین کلہ لتکون کلمۃ اللہ الاولیا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. نمبر ایک بات ختم ہوئی. نمبر دو کیا مطلب؟ سماجی مساوات، معاشی عدل و انصاف، سیاسی حقوق اور آزادی حریت، یہ ہے اسلامی انقلاب. نمبر دو کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. مسلمان ہونے کے ناطے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا لازمی تقاضا ہے، اور اس لیے بھی کہ خاص طور پر ہمارے اس ملک کے تو وجود کا تصور نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. دنیا میں نقشے بن رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کون سا کدھر جائے گا اور کون سا کدھر جائے گا، نقشے بن رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے جو کبھی نقشوں میں ہوتی ہیں، عالم واقعہ میں بھی آ جاتی ہیں. بچانے والی صرف اس کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو وفا کرو کہ ہم نے بنایا تھا پاکستان، اس سے اس عہد کے ساتھ کہ یا اسلام نافذ کریں. اور تیسری بات کیسے آئے گا؟ پہلے ایک اسلامی انقلابی جماعت جس میں وہ تھے اوصاف ہو، خود اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے، تن من دھن لگا دینے کا عہد کرے، منظم ہو سم و تات کے ساتھ، فرقے واریت سے بالا تر، انتخابی سیاست سے کنارہ کش، اور ایک آرڈر پر چلنے والے اور بالشہ درویشی اپنی تربیت کرنے والے. جب ایک جماعت ایسی تیار ہو، وجود میں آ جائے اور کافی تعداد میں آ جائے، تو اقدام کیا ہوگا؟ منکرات کے خلاف چیلنج کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. میرے یہ چھ باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی. اب آخری بات صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں میرے لیے صرف قال نہیں ہیں، یہ میرا حال ہے. میں 20 برس سے آپ کے شہر لاہور میں، 1965 میں واپس آیا تھا میں منگمری سے، یہاں 54 میں MBBS کر کے چلا گیا تھا، 11 برس لاہور سے باہر رہا ہوں. 65 میں آیا تھا اسی ارادے سے کہ یہ کام کرنا. اس کے بعد سے میں نے وقت لگایا ہے قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، انجمن قدام القرآن، قرآن کانفرنسیں، آپ سب چیزوں سے واقف ہوں. اسی کا وہ الہدا بھی تھا، جو موقع ملا استعمال کیا، پھر ملے گا پھر کریں گے، نہیں ہے تو VCR ہے، یہ نہیں اور جو طریقہ ہوگا. آڈیو کیسٹ جو ہے وہ تو کوئی نہیں روک سکتا. ایران کا پورا انقلاب کیسٹ ریولیوشن کہلاتا ہے، وہاں تو ویڈیو بھی نہیں تھے، ابھی صرف آڈیو کیسٹ تھے. تو ہم کام کریں گے. ہم نے تنظیم اسلامی کے نام سے یہی ایک اسلامی انقلابی جماعت بنانے کی کوشش کی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ بنا لی ہے، اس لیے کہ اوصاف بڑے سخت ہیں، بڑے کٹھن ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے اترے. جنہیں ہمارا ساتھ دینا ہمارے ساتھ آئے، جنہیں ہمارا ساتھ نہیں ہم پر اعتماد نہیں خود کھڑے ہوں، لیکن یہ جاننے کہ یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کا فرض دینی بھی ہے، یہ ان کا فرض دنیاوی بھی ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ سوچنا، غور کرنا، یہ آپ کا کام ہے. آپ کے گھر آ کر یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی. کیسٹ لینے ہوں تو شاید باہر موجود ہوں گے، کتابیں لینی ہوں تو باہر موجود ہوگی، وہ ویڈیو کیسٹ بھی شاید باہر موجود ہو، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں تو کون سا دور ہے، 2 میل کے پاس پر ہمارا مرکز ہے، 36 کے ماڈل ٹاؤن، قرآن اکیڈمی کی مسجد. جو چیز چاہیں آ کر لے لیں، خریدنا نہ چاہیں مستعار لے آئے، کتابیں مستعار لے پڑھیں واپس کر لیں. یہاں ایک طرف سے قرآن ہو رہا ہے، کب ہوتا ہے وہ؟ ہر اتوار کو یہاں بعد نماز مغرب. میرے بڑے داماد ہیں، MSc ہیں، انہوں نے 2 سال اب لگائے ہیں دین کو سمجھنے اور پڑھنے میں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس میں آئیے، شرکت کیجیے. اور باقی یہ ہے کہ یہ کوئی دور نہیں ہے، وہاں پہنچیے. بہرحال اگر تو بات سمجھ میں آتی ہے تو کچھ کرنے کا ارادہ لے کر اٹھیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.